جمعرات 28 ستمبر کے صارفین کے ساتھ عادل شاہزیب کا سلام۔ پاکستان میں کل عدم تنظیموں سے وابستہ افراد اب سیاسی میدانوں میں اترنے لگے ہیں، اصل سیاسی قوتیں کیسے ان کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ ایک تجزیہ کار،
اس کا ایک ہی حل ہے کہ تمام جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ اکٹھی ہو جائیں۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ کی جانب سے حال ہی میں سامنے آنے والی سیاسی جماعت ملی مسلم لیگ کی رجسٹریشن کی مخالفت کی گئی ہے، جس کے بعد سے یہ بحث جاری ہے کہ لاہور کے حلقہ این اے 120 کے ضمنی انتخاب میں ایسے امیدواروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت کیسے دی گئی جن کے مبینہ طور پر کلعدم تنظیموں کے ساتھ تعلقات رہ چکے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں شہزاد ملک۔
الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ ملی مسلم لیگ کو ابھی رجسٹر نہیں کیا گیا اور نہ ہی قومی اسمبلی کے حلقہ این 120 میں 17 ستمبر کو ہونے والے ضمنی انتخابات میں اس جماعت کے پلیٹ فارم سے کسی نے الیکشن میں حصہ لیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ محمد یعقوب شیخ نام امیدوار نے آزاد حیثیت میں ان انتخابات میں حصہ لیا۔ ملی مسلم لیگ کا ترجمان تابش قیوم نے بی بی سی کو بتایا کہ حکمراں جماعت ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انہیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ادھر پارلیمنٹ میں حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر فرت اللہ بابر نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت میں کیسے تشدد پسند تنظیموں کو سیاسی دھارے میں لایا جا سکتا ہے۔
بنگلہ دیش کی پولیس کے مطابق میانمار سے پناہ کی تلاش میں بنگلہ دیش آنے والے روہنگیا مسلمانوں کی خراب موسم کے باعث کشتی الٹنے سے کم از کم 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ میانمار یعنی برما کے صوبے رکھائن کا طے شدہ دورہ وہاں کی حکومت کی جانب سے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات فرحت جاوید سے۔
اقوام متحدہ کے ترجمان سٹینسلی سیلنگ نے رنگون میں بی بی سی کو بتایا ہے کہ برمی حکومت کی جانب سے رکھائن کا دورہ منسوخ کرنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ اقوام متحدہ کی جانب سے رکھائن صوبے کا دورہ کرنے کے لیے زور دیا جاتا رہا ہے تاکہ گزشتہ ایک ماہ کے عرصے میں روہنگیا مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد میں انخلا کی وجوہات کی تحقیق کی جا سکے۔ رکھائن میں ہونے والے ہنگاموں کی وجہ سے ملک کی آبادی کی اکثریت میں شمار ہونے والے ہندو اور بودھ جو رکھائن میں رہائش پذیر ہیں ان کو بھی بے گھر ہونا پڑا ہے۔
ادھر برطانیہ کے ایشیا کے لیے وزیر مارک فیلڈ نے میانمار کے دورے کے بعد کہا ہے کہ انہوں نے رکھائن میں گزشتہ چند ہفتوں کے دوران جو دیکھا ہے وہ ایک ناقابل قبول سانحہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنگ سان سوچی کی حکومت کو تشدد ختم کرنا ہوگا اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد کے راستے سے رکاوٹیں ہٹانی ہوں گی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے پاکستان میں داعش کی موجودگی کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس معاملے سے متعلق میڈیا میں آنے والی خبروں پر رائے نہیں دیں گے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے انڈیا پر الزام لگایا کہ وہ افغانستان میں ترقیاتی منصوبوں کی آڑ میں پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا،
افغانستان میں انڈیا حالات خراب کرنے کا کردار ادا کر رہا ہے، وہ ترقیاتی منصوبوں کی آڑ میں پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے۔ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را نے افغانستان میں موجود تحریک طالبان پاکستان سمیت دیگر دہشت گرد گروہوں سے تعلقات مضبوط کر رکھے ہیں اور یہ گروہ پاکستان سمیت خطے کے دیگر ممالک میں بدامنی اور دہشت گردی کے ذمہ دار ہیں۔ پاکستان کے پاس ان تمام سرگرمیوں کے ثبوت موجود ہیں جو ہم نے امریکہ، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اور افغانستان کو دیے ہیں۔
عراق کی مرکزی حکومت کی جانب سے آزاد کرد ریاست کے لیے ہونے والے ریفرنڈم کے بعد کردستان پر فضائی پابندی لگانے کا کہا جا رہا ہے۔ عراقی کردستان کے شہر اربل کے ہوائی اڈے کے سربراہ کے مطابق جمعے کی شام سے تمام بین الاقوامی پروازیں معطل ہو جائیں گی۔ دوسری جانب عراقی کردستان کے علاقے کے علاقائی صدر مسعود برزانی کے دفتر کے اہلکار اریم امکائی نے بی بی سی کو بتایا کہ ریفرنڈم کے نتائج آزادی کے حق میں آنے کے بعد وہ اب عراقی حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لوگوں کی جانب سے بہت بڑا مینڈیٹ دیا گیا ہے، 92.73% مینڈیٹ صرف آزادی کے لیے مذاکرات کرنے کے لیے دیا گیا ہے اور کسی مقصد کے لیے نہیں۔ ہم عراقی حکومت سے صرف آزاد ریاست کے لیے مذاکرات کریں گے۔ ملیشیا میں 2 16 سال کے لڑکوں کو 23 افراد کو ہلاک کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات بتا رہی ہیں شمائلہ جعفری۔
رواں ماہ کے آغاز میں ملیشیا کی دارالحکومت کوالالمپور کے ایک مدرسے میں لگنے والی آگ میں 23 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں زیادہ تر طالب علم تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں ملزمان لڑکوں کے اس گروہ کا حصہ تھے جنہوں نے اسکول کے طالب علموں سے لڑائی کے بعد آگ لگائی تھی۔
حکام کے مطابق اسکول کی عمارت کا صرف ایک خارجی راستہ تھا، جبکہ کھڑکیوں پہ لوہے کی جالیاں لگی تھی جس کے باعث اموات زیادہ ہوئیں۔ گزشتہ 2 سالوں میں ملائیشیا میں درجنوں اسکولوں میں پراسرار طور پر آگ لگنے کے واقعات ہو چکے ہیں۔
اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف نے بچوں کا استحصال روکنے کی کوشش کے طور پر برطانیہ سے کہا ہے کہ وہ تنازع کا شکار علاقوں کے یتیم بچوں کو برطانیہ آنے دے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ میانمار کی حکومت نے ان کا ریاست رکھائن کا ایک طے شدہ دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیل سربین میں آگے چل کر سنیے گا۔ پہلے آتے ہیں آج کے بڑے موضوع کی طرف۔ سامعین، جس طرح آپ نے خبروں میں سنا کہ پاکستان کی وزارت داخلہ کی جانب سے حال ہی میں سامنے آنے والی سیاسی جماعت ملی مسلم لیگ کی رجسٹریشن کی مخالفت کیے جانے کے بعد یہ بحث ایک مرتبہ پھر زور پکڑ گئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے لاہور کے حلقہ NA 120 کے ضمنی انتخاب میں ایسے امیدواروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت کیسے دی جن کے مبینہ طور پر کالعدم تنظیموں کے ساتھ تعلقات رہ چکے ہیں۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ ملی مسلم لیگ کو ابھی رجسٹر نہیں کیا گیا اور نہ ہی قومی اسمبلی کے حلقہ NA 120 میں 17 ستمبر کو ہونے والے ضمنی انتخابات میں اس جماعت کے پلیٹ فارم سے کسی نے الیکشن میں حصہ لیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ محمد یعقوب شیخ نام امیدوار نے آزاد حیثیت میں ان انتخابات میں حصہ لیا اور انہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے انرجی سیور کا نشان الاٹ کیا گیا تھا۔ لاہور میں ہونے والے ان ضمنی انتخابات میں تحریک لبیک پاکستان اور ملی مسلم لیگ کے حمایت یافتہ امیدواروں نے آزاد حیثیت میں حصہ لیا تھا اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی جیسی بڑی سیاسی جماعتوں کے امیدواروں سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے۔ ملی مسلم لیگ نے اس الیکشن سے قبل الیکشن کمیشن میں بطور سیاسی جماعت رجسٹریشن کے لیے درخواست دی تھی، جس پر چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ سردار رضا خان نے وزارت داخلہ سے رپورٹ طلب کی تھی۔ وزارت داخلہ نے اس بارے میں الیکشن کمیشن کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا ہے کہ چونکہ ملی مسلم لیگ کا تعلق کالعدم گروپوں سے رہا ہے، اس لیے اسے بطور سیاسی جماعت رجسٹر نہ کیا جائے۔ وزارت داخلہ نے الیکشن کمیشن کو لکھے گئے خط میں کہا ہے کہ اس جماعت کے کالعدم تنظیموں کے ساتھ تعلقات ہیں اور خط میں جن کالعدم جماعتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں لشکر طیبہ، جماعت الدعویٰ اور فلاح انسانیت شامل ہیں۔ لشکر طیبہ کو سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے دور میں سن 2002 میں کالعدم جماعتوں کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا، جبکہ فلاح انسانیت اور جماعت الدعویٰ پر سن 2017 میں پابندی عائد کی گئی ہے۔ ملی مسلم لیگ کے ترجمان تابش قیوم نے بی بی سی کو بتایا کہ حکمراں جماعت ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انہیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملی مسلم لیگ کا جماعت الدعویٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
جو لیٹر اب جو ڈسکس ہو رہا ہے میڈیا میں، کیونکہ وہ ابھی آفیشلی ہمیں نہیں ملا، ہمیں الیکشن کمیشن نے 11 اکتوبر کی ڈیٹ دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس 11 اکتوبر کو ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ اس لیٹر کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ یا کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم اپنا جو کورس آف ایکشن ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ ہم نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم عدالتوں میں جائیں گے، کیونکہ ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم سیاست کریں۔ ہمارے اوپر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ جی فلاں سے تعلق ہے یا جو ہم کسی جو ہے نا، اچھا پھر اپریہنشن بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی جو ہیں وہ آگے چل کے ایکسٹریمزم کے اوپر کام کریں گے، کچھ اس طرح کی باتیں بھی اس لیٹر کے اندر موجود ہیں۔ تو اگر تو یہ لیٹر یہ چیز آتی ہے ہمارے سامنے تو ان شاء اللہ اس کا ہم بھرپور جواب دیں گے، عدالت کے اندر بھی دیں گے، اور ہم یہ کہیں گے کہ جی ثبوت ہمارے سامنے پیش کریں، قوم کے سامنے لائیں کہ جی ہم کے کون ہمارے اندر کالعدم لوگ ہیں یا فورتھ شیڈول میں یا خدا نہ خواستہ جو ہے ان کا کسی کالعدم اس سے تعلق ہے۔
ادھر پارلیمنٹ میں حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر فرت اللہ بابر نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت میں کیسے تشدد پسند تنظیموں کو سیاسی دھارے میں لایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو ان تنظیموں کو سیاست میں لا کر اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ فرت اللہ بابر نے کہا کہ ارکان پارلیمان نے الیکشن کمیشن سے اس ضمن میں وضاحت طلب کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری قنور دلشاد نے بی بی سی کو بتایا کہ الیکشن کمیشن کسی بھی سیاسی جماعت کو رجسٹر کرنے کے لیے وزارت داخلہ یا انٹیلیجنس بیورو سے رائے لینے کا پابند نہیں ہے۔
اس کا جو ہمارا پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کا جو آرٹیکل 4 اور 5 ہے، اس میں بڑے طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے اگر پارٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے یہاں لسٹڈ کروانی ہے تو اپنا کانسٹیٹیوشن، اس کے ورکنگ کمیٹی کے ممبر اور آفس بیریئر اور ممبر شپ کی تعداد، وہ اور اس کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن کا پوری جو سفارشات یا انٹرا پورا رزلٹ، وہ الیکشن کمیشن کو بھجوا دیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے نوٹس میں اگر وہ پارٹی رجسٹرڈ ہو گئی ہے
तो फिर अगर बाद में पता चला ये फोर्थ शेड्यूल के मेंबर हैं या फोर्थ शेड्यूल में इनका नाम है, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उस पार्टी के बारे में हुकूमत पाकिस्तान को अपने आर्टिकल 17 के तहत वो फिर उनको एक केस बना के रेफरेंस बना के भिजवा सकता है।
इलेक्शन कमीशन ने चंद रोज कबल इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के फोर्थ शेड्यूल में नाम आने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले सूबाई रुकन असम्बली शाह महमूद खान की रुकनीत मुअत्तल कर दी थी, تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ان کی رکنیت بحال کر دی ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان میں ماضی میں بھی ایسی مذہبی جماعتوں کی جانب سے مرکزی سیاسی دھارے میں شامل ہونے کی کوشش کی جاتی رہی ہے جن پر فرقہ وارانہ تشدد میں ملوث ہونے کے الزامات لگتے رہے ہیں، تاہم یہ کوششیں بڑی حد تک ناکام رہی ہیں۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور اسی موضوع پر میں نے امریکہ میں مقیم دہشت گردی اور شدت پسندی پر لکھی گئی کتابوں کے مصنف عارف جمال سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کلدن تنظیموں سے وابستہ افراد کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت کیسے ملی اور کون ان کی پشت پناہی کر رہا ہے۔
رولز کے مطابق وہ نہیں لے سکتے تھے اور انہوں نے بہت ساری بے قاعدگیاں بھی کی، پھر بھی ان کو لڑنے کی اجازت دی گئی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ دیکھا جائے کہ اگر ایسے ان پارٹیوں کو اگلے الیکشن میں فیلڈ کیا جائے تو اس کے ریزلٹ کیا ہوں گے، اور میرے خیال میں وہ نتائج حاصل کر لیے گئے ہیں اور لگتا ہے کہ بہت ہی خوفناک نتائج آئیں گے اگلے سال۔
عارف صاحب، یہ کلدن تنظیموں کو مرکزی ادارے میں شامل ہونے سے آپ کے خیال میں کیسے روکا جا سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا حکومت اور پاکستان کی ایجنسیز جو ہیں ان میں کوئی اتفاق بھی ہے اس معاملے پہ یا الگ الگ سمت میں یہ ان کی پالیسیز ہیں؟
جی، یہ بالکل علیحدہ علیحدہ سمت میں جاری ہیں، سویلین حکومت اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ۔ اور ہم نے دیکھا کہ ایک تو ڈان لیکس کی جو خبر جس حوالے سے بہت بڑا اسکینڈل بنایا گیا، وہ خبر بالکل صحیح تھی، نہ صرف کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ دونوں کی سوچ مختلف ہے بلکہ یہ
اچھا، یہ جو آپ نے کلدن تنظیموں کو مین سٹریم یا مرکزی دھارے میں شامل کرانے کی پالیسی کی بات کی، تو اس پالیسی کو امریکہ اور مغرب میں کوئی پذیرائی بھی ملی ہے؟
بالکل نہیں، یہاں پر کوئی اس کو سپورٹ نہیں کر رہا اور نہ کرے گا، اور نہ ہمیں پاکستان میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کو وہ کریں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو پاکستان پر پریشر ہے کہ ان ٹیررسٹ گروپس کو بین کیا جائے، ان کو روکا جائے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کو مین اسٹریم پالیٹکس میں لایا جا رہا ہے، تاکہ جب یہ مین اسٹریم پالیٹکس میں ہوگی تو یہ مغرب کے لیے یہ کہنا بہت مشکل ہوگا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے جو ٹیررسٹ ہیں ان کو بین کیا جائے۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ تمام جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ اکٹھی ہو جائیں، نواز لیگ ہو، مسلم پاکستان پیپلز پارٹی ہو، اے این پی ہو، اجت رئیس صاحب کی پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، یہ ساری پارٹی جب تک مل کر ایک پلیٹ فارم سے نہیں لڑیں گی، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے الیکشنز میں ان پارٹیوں کو جو دہشت گرد ہیں ان کو افیکٹولی روکا جا سکے گا۔
یہ تھے شدت پسندی پر لکھی گئی کتابوں کے مصنف عارف جمال۔ لاہور کے حلقہ این اے 120 کے ضمنی انتخابات میں کلدن تنظیموں سے وابستہ افراد کا مختلف ناموں سے انتخابات میں حصہ لینا انتخابی سیاست میں ایک نیا ٹرینڈ سامنے آیا ہے۔ میں نے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودھری سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ انتخابی مقابلے سخت ہوتے جا رہے ہیں، جیتنے اور ہارنے والے امیدواروں میں ووٹوں کا فرق انتہائی کم ہو رہا ہے، ایسے میں تو کلدم تنظیموں سے وابستہ افراد کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، تو تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوگی، کیسے مقابلہ کریں گے ایسی صورتحال میں؟
بہت بڑا فرق جو ہے وہ نہیں پڑا، ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں ایک مذہبی ووٹ رہا ہے اور ان پہ یہ مذہبی ووٹ زیادہ ہوا کرتا تھا۔ اب یہاں پر یہ جس طرح سے اگر جو ملی مسلم لیگ ہے یہ بنیادی طور کے اوپر اہل حدیث کا گروپ ہے جو کھڑا ہوا ہے، اب اہل حدیث کا جو ووٹ ہے وہ پہلے جماعت اسلامی کو ٹلتا تھا، اب ان کو ٹل گیا ہے، جس کی وجہ سے جماعت اسلامی کا ووٹ جو ہے وہ نیچے گیا ہے۔ تو ان اگر آپ میکرو انالیسس کریں الیکشن کا، اس پہ شاید کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑا، لیکن جیسے جماعت اسلامی جیسی جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے ووٹ بینک کو اس سے فرق پڑا ہے۔ ہمارے لیے جو اصل پرابلم اس میں صرف جو ایک پرابلم ہے جس کو ٹیکل کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ جماعتیں جو اب آئی ہیں ان کا ایک بہت اسٹرانگ مسل پاور ہے, ایک ملیٹنٹ پاور ہے, وہ سیاست میں نہیں ہونی چاہیے.
فواد چودھری صاحب, ملی مسلم لیگ اور لبیک پارٹی کے حمایت یافتہ جو دو آزاد امیدوار تھے, کل ملا کے انہوں نے 13-14 ہزار ووٹ لیے ہیں, اور آپ کی امیدوار جو ہیں وہ کلثوم نواز سے تقریباً اسی فرق سے ہاری ہیں. تو این اے 120 جو ہے وہ تو ابھی اس کی تازہ مثال ہے, تو آپ کے خیال میں اس طرح کی تنظیموں سے وابستہ لوگوں کے انتخابات میں حصہ لینے سے آپ کی پارٹی پر کیا اثر پڑا ہے؟
دیکھیں, بنیادی فرق تو پڑا ہے مذہبی جماعتوں کے اوپر, جیسے جماعت اسلامی ہے, اور آپ دیکھیں گے خیبر پختونخوا میں جے یو آئی کے اوپر اس کا بہت اثر پڑے گا اگر یہ جماعتیں وہاں پر بھی انتخابات میں حصہ لیتی ہیں. ہماری پارٹی کو اس سے کوئی بہت فرق نہیں پڑتا. میرے خیال میں تو پی ایم ایل این کو اس پہ تھوڑا فرق ضرور پڑتا ہے, کیونکہ ایک جو ہارڈ لائنر طبقہ ہے وہ ٹریڈیشنلی پی ایم ایل این کو ووٹ دیتا تھا, وہ ان کو ووٹ نہیں دے گا. ہماری پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے وہ مختلف ہے. ہمارا تو ایک ابھرتا ہوا مڈل کلاس کا ووٹر ہے, وہ مذہبی ضرور ہے لیکن وہ فنیٹک نہیں ہے.
فواد چودھری صاحب, کیا ایسی تنظیموں یا ان سے وابستہ افراد کو الیکشن لڑنے کی اجازت بھی دینی چاہیے؟
دیکھیں, جو کانسیپٹ ہے وہ تو برا نہیں ہے. جو کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کو مین اسٹریم میں لائیں تاکہ وہ اسلحہ پھینکیں اور اپنی سیاست میں اور اپنے نظریے کے مطابق الیکشن لڑیں اور جو جیتے اس کو وہ مانیں. اور یہ جو طبقہ ہے یہ جمہوریت کے بحیثیت نظام خلاف بات کرتا رہا ہے. اب اگر وہ جمہوری نظام کو اپناتے ہیں تو ایز اے کانسیپٹ یہ بری بات نہیں ہے, لیکن اس کی جو پریکٹیکل امپلیکیشن ہے وہ اتنی سادہ نہیں ہے جتنی کہ اس کو سوچ کر اب جو جس جو کانسیپچوئل جو اس کی تھنکنگ ہے وہ سادہ ہے. اس کا پریکٹیکلی پرابلم یہ ہوگا کہ ان کے ساتھ ہارڈ جو مسل والے لوگ ہیں, اسلحہ والے لوگ ہیں, وہ لوگ کیا آسانی سے اپنا اسلحہ چھوڑ دیں گے؟ آنسر از نو.
آنے والے عام انتخابات میں آپ کے خیال میں ایسے عناصر کس حد تک انتخابی نتائج پر اثر انداز ہوں گے, خصوصاً پنجاب کی اگر بات کی جائے تو؟
میرا نہیں خیال ان جماعتوں کی کوئی بڑی حیثیت ہوگی. یہ پاکٹس ہیں, ایک آپ سمجھیں کہ ہارڈ لائنر پاکٹس ہیں جو روایتی طور کے اوپر مذہبی جماعتیں حصہ لیتی رہی ہیں, ان کو جتنا ووٹ ملتا رہا ہے اتنا ہی ووٹ ان جماعتوں کو ملے گا. پنجاب میں جو سپاہی صحابہ پاکستان ہے وہ بڑی افیکٹو پارٹی آپ کو معلوم ہے بن گئی جنگ کے علاقے میں, لیکن وہ اسلحے کے زور کے اوپر بنی تھی. اگر آپ اسلحہ اور یہ مسل پاور نکال دیں پھر ان کی وہ حیثیت نہیں رہتی, اور ابھی بھی مجھے امید یہی ہے کہ اگلے انتخابات میں ان کا کوئی بہت بڑا رول نہیں ہوگا.
یہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودھری. شدت پسند اور انتہا پسند عناصر کے مرکزی سیاسی دھارے میں شامل ہونے کی کوششوں کے تناظر میں ہی میں نے بات کی فوجی اور دفاعی امور کے تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی سے, اور ان سے پوچھا کہ یہ تاثر کس حد تک درست ہے کہ سیاسی جماعتیں بھی اس طرح کے عناصر کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کرتی رہی ہیں.
پاکستان کی سیاسی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی, ان کی جو رہنما تھی وہ شہید ہوئی, ان کی رہنما کے اوپر کارساز کے اوپر اٹیک ہوا, ان کی رہنما کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے سفر کیا. تو ایسی پارٹی ہے جو سفر کر رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کے اوپر دو دفعہ اٹمپٹ ہو چکی ہے, وہ ایک سیاسی لیڈر بھی اور مذہبی لیڈر بھی ہے. تو اگر تو یہ تنظیم پارٹیاں سپورٹ کر رہی ہوتی تو ان کے اوپر ان کے قائدین کے اوپر اٹیک کیوں ہو رہے ہوتے؟
نہیں, لیکن یہ دیکھیں, یہ الزامات جو ہیں بریگیڈیئر صاحب, یہ الزامات زیادہ تر پاکستان مسلم لیگ نون پہ لگتے رہے ہیں, اور اب جا کے این اے 120 میں جب یہی تنظیمیں ان کے خلاف سیاسی میدان میں نکل آئیں, ان سے لوگ جو جڑے تھے کلدن تنظیموں سے 13,000 ووٹ انہوں نے لیے, اب جا کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی تنظیموں کا سیاست میں آنا, مرکزی دھارے میں آنا, وہ جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے. یہ نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے.
میرا بات ہے, نواز شریف صاحب اب یہ سٹیٹمنٹ کیوں دے رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب یہ سٹیٹمنٹ اس وقت دے رہے ہیں جس وقت ان کو سپریم کورٹ نے یہ پروف کر کے کہ جی انہوں نے غلط ڈاکومنٹ جمع کرائے اور ایک چیز کے اوپر انہوں نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا. اب اس سٹیٹ آف ہسٹیریا میں وہ ہر قسم کی چیز استعمال کریں گے. میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں, میں آپ سے رول کر رہا ہوں, انٹرفیئرنگ رول آف کلدم تنظیموں کا کسی بھی طریقے سے کسی پولیٹیکل پارٹی میں, جس میں وہ یا تو اس کے منشور کو انفلوئنس کر سکے یا اس کے کینڈیڈیٹ کو انفلوئنس کر سکے یا اس کے ووٹ بینک کو اتنا زیادہ انفلوئنس کرے کہ وہ جیت جائے. اب یہاں پہ این اے 120 کی پرٹیکولر آپ بات کرتے ہیں تو یہاں پہ جیتی ہیں کلثوم نواز. کلثوم نواز محترمہ کلثوم نواز پاکستان میں بھی نہیں ہے, وہ پاکستان سے باہر ہے. یہاں پہ کیمپین چلائی ہے ان کی بیٹی نے,
नहीं उन्होंने तो अलग से कैंपेन चलाई है ना, वो तो इन जमातों की हिमायत ही नहीं कर रहे थे सर, वो तो उनके तो दो देखिए वो दो अलग
देखिए जमात तो दावा के किसी कैंडिडेट ने इलेक्शन नहीं लड़ा, लश्कर जंगवी के किसी कैंडिडेट ने इलेक्शन नहीं लड़ा, सिपाही मोहम्मद के किसी कैंडिडेट ने इलेक्शन नहीं
देखे, वो अपने पोस्टर्स में बैनर्स में वही वही नारे इस्तेमाल करते आए हैं, वही वही नाम उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, इसी वजह से जाके उन्हें 13,000 वोट मिले।
नहीं वो नाम तो इस्तेमाल कर नाम है, किसने जमात दावा का नाम कहाँ पे पोस्टर लगाया जमात दावा का, मुझे एक पोस्टर निकाल के बता दीजिए।
सर वो सोशल मीडिया पे बिल्कुल मैसेजेस हैं, रिकॉर्डेड मैसेजेस हैं सोशल मीडिया पे लबैक पार्टी के भी और जमात दावा के भी।
लबैक पार्टी को कितने वोट मिले?
लबैक पार्टी को
मिले अगर कोई लबैक पार्टी भी
लबैक देखे लबैक पार्टी खुद नहीं लड़ रही थी, उनका उम्मीदवार था और वो तकरीबन कोई 6-7,000 वोट ले गए हैं। वो
देखिए ना दो चीजों को बात करें, आप एक तरफ कह रहे हैं कि लबैक पार्टी खुद नहीं लड़ रही थी उम्मीदवार था, अब उम्मीदवार कोई भी खड़ा हो जाए वो कह दे कि जी मैं फलाने के वोट लेने के लिए एक सियासी मूव के तौर पे एक सियासी पॉलिटिकल एंगल के तौर पे या किसी राइटर्स को अप्रोच करने के लिए कोई बंदा कोई कह दे तो उसके अंदर कोई पाकिस्तान एजेंसियों की जो आप सवाल बुनियादी एजेंसियों की पैट्रोनेज तो नहीं आ जाती
साहब। आप ये कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि एजेंसियां ऐसे अनासिर की पुष्पनाही नहीं करती, लेकिन ये फैक्ट ये तो सर ये हकीकत तो आप माने कि दो जो कैंडिडेट थे वो इन्हीं तंजीमों के साथ वाबस्ता कैंडिडेट्स थे, लीफलेट्स में पम्फलेट्स में इश्तहारात में, बल्कि इन इन जमातों के रहनुमाओं ने उनके लिए बाकायदा ऑडियो पैगामात भी जारी किए जो व्हाट्सएप पे भी शेयर होते रहे, तो ये हकीकत तो अपनी जगह है ना, इसको इसको कैसे डिनाय करेंगे कि कलदन तंजीमों से वाबस्ता लोग जो हैं वो आजाद हैसियत से चाहे लड़ रहे थे।
मैं आपको फिर कह रहा हूं कि किसी कलदन तंजीम ने इलेक्शन नहीं लड़ा, ये रॉन्ग प्रोपेगेंडा है। अगर कोई इंडिविजुअल इलेक्शन लड़ रहा है या कोई इंडिविजुअल किसी को अपील कर रहा है तो उसको आप एजेंसी या कलदन तंजीम से रिलेट नहीं कर सकते। NA20 का 120 का इलेक्शन बुनियादी तौर पर 4 पार्टियों के दरमियान हुआ है और नेग्लिजिबल वोट जो है, अब डिसिडेंट एलिमेंट तो हर सोसाइटी में मौजूद हो, इसमें जो जीत है वो पॉलिटिकल एलिमेंट्स की है, चाहे वो मुस्लिम यून से ताल्लुक रखते हैं या पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं या चाहे वो अपना तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। मेजर वोट बैंक 40,000 वोट और 50-60,000 वोट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो उन लोगों को गया है जो सियासी लोग हैं।
ब्रिगेडियर साहब अगर मार्जिनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां पे 2-3,000 का फर्क होता है जीतने और हारने वाले उम्मीदवारों में, आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में ऐसे अनासिर यही अनासिर किस हद तक इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज हो सकते हैं?
मैं आपको एक चीज, पाकिस्तान की इस वक्त की जो सियासत है, आज की जो सियासत है जिसको हम बात कर रहे हैं, जो 2013 से लेकर 2017 की खास तौर पर ज्यादा और 2018 की सियासत के हिसाब से बात कर लूं कि पाकिस्तान में जो लोगों का ट्रेंड है वो किसी भी तौर पे किसी भी एक्सट्रीमिस्ट किसी भी हार्डेस्ट किसी भी एक्सट्रीमिज्म के ख्याल रखने वाले ना तो पार्टी की तरफ है और ना इंडिविजुअल्स की तरफ है। यहाँ एक पॉलिटिकल स्ट्रगल होगी और वो पॉलिटिकल स्ट्रगल जारी है। जिन पार्टियों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं उनका वजूद जो है वो जो एक एक जो वोट बैंक लेवल है जिसमें मीडियोकर और जिसमें मिडल मैन का लेवल जो है पार्टिसिपेशन जो होती है वो ज्यादा होती है, बल्कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में एक रियलाइजेशन आई है। तो बुनियादी जंग आप 2008 मेरी बात लिख लीजिए और 2018 में देख लीजिएगा कि कोई भी शख्स जिसको आप किस तरीके से किसी भी कलदम से या किसी भी एक्सट्रीमिज्म से रिलेट करेंगे ही हैज नो चांसेस ऑफ सक्सेस इन एनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी।
ये थे फौजी और दिफाई उमूर के तजिया कार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली। सामीन फुर्सत के चंद लम्हात मैसर आए हैं, नज़र डालते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर। इस वक्त वहाँ आप जो सबसे ज़्यादा खबर पढ़ रहे हैं वो ये है कि मुतहदा अरब इमारात में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का आगाज़ हुआ है, जहाँ श्रीलंका ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग का फैसला किया और पहले दिन के अख्ताम तक 4 विकटों के नुकसान पर 227 रन बनाए हैं। इस खबर की मज़ीद तफसील के लिए आइए bbcurdu.com। इसके अलावा एक और बड़ी दिलचस्प खबर है वहाँ पर कि एक इतालवी खातून ने एक तकरीब में अपने आप से खुद ही शादी कर ली है। जी हाँ, तकरीब में रिवायती सफ़ेद जोड़ा, 3 मंजिला केक, ब्राइड मेड्स और 70 मेहमान शामिल थे। इस खबर की मज़ीद तफसील अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर आइए, पता है bbcurdu.com। सैरबीन अभी जारी है।
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں۔
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
وقت ہوا چاہتا ہے کھیلوں کی خبروں کا، سنتے ہیں نازیہ گلزار سے۔
پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ کے پہلے دن کے اختتام تک سری لنکا نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 227 رن سکور کیے ہیں۔ ابوظہبی کے شیخ زید سٹیڈیم میں کھیلے جا رہے میچ میں سری لنکا نے بیٹنگ کا آغاز تو محتاط انداز میں کیا، لیکن 34 کے مجموعی سکور پر ان کی پہلی وکٹ گر گئی جب حسن علی نے کوشل سلوا کو بولڈ کر دیا۔ تھریما نے 0 اور مینڈس 10 کے انفرادی سکور پر آؤٹ ہوئے۔ دونوں وکٹیں یاسر شاہ کے حصے میں آئیں۔ کرونا رتنے 93 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ پاکستانی ٹیم کے سابق کپتان مصباح الحق اور سٹار بلے باز یونس خان کی ریٹائرمنٹ کے بعد پہلی بار ٹیم سرفراز احمد کی قیادت میں میدان میں اتری ہے۔ جنوبی افریقہ اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کو ترجیح دی۔ ادھر بنگلور میں کھیلے جا رہے چوتھے ون ڈے میچ میں آسٹریلیا کی جانب سے دیے گئے 335 رنز کے ہدف کے تعاقب میں انڈیا کی بیٹنگ جاری ہے۔ آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا آغاز فنچ اور ڈیوڈ وارنر کے ساتھ کیا تھا۔ ڈیوڈ وارنر نے 124 رنز کی نمایاں اننگ کھیلی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے اعلامیے کے مطابق کرکٹ کے قوانین میں آج سے چند تبدیلیاں لاگو ہو رہی ہیں، جن میں کھلاڑیوں کو ریڈ کارڈ دکھائے جانے اور بلے کے حجم میں مسابقت رکھنے جیسے نئے ضوابط شامل ہیں۔ اب میدان میں کھلاڑیوں کو خراب رویے پر ریڈ کارڈ دکھا کر میچ سے باہر کیا جا سکتا ہے۔ چین میں جاری ووہان اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں خواتین کے سنگلز مقابلوں کے کوارٹر فائنل میں آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والی ایشلے بارٹی نے چیک ریپبلک کی کیرولائن پلسکووا کو 4-6، 7-6 اور 7-6 سے ہرا دیا۔ دوسری جانب قزاقستان میں ہونے والے تاشکند اوپن کے خواتین سنگلز مقابلوں کے کوارٹر فائنل میں ہنگری کی ٹیم ووواچ نے سوئٹزرلینڈ کی سٹیفنے فیوگولوف کو 6-3 اور 6-4 سے مات دی۔ فٹ بال میں یورپا لیگ کے آج کے مقابلوں میں بیٹے بورساب کا مقابلہ آرسنل سے، جبکہ ایورٹن اپالون لیماسول کے مد مقابل آ رہا ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں نازیہ گلزار۔ قطر کے بحران پر بی بی سی اردو کی خصوصی سلسلے میں آپ کو سنوائیں گے کہ وہاں خوراک کے بحران سے کیسے نمٹا جا رہا ہے۔ یہ رپورٹ سیربین کے اگلے حصے میں سنیے گا۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
الیکشن کمیشن کے مطابق نئی سیاسی جماعت ملی مسلم لیگ کو رجسٹر نہیں کیا گیا اور نہ اس جماعت سے کسی نے ضمنی انتخاب میں حصہ لیا تھا۔ ملی مسلم لیگ پر قلدم تنظیموں سے روابط کا الزام ہے۔ چین نے شمالی کوریا سے کہا ہے کہ جنوری تک وہ اپنے تمام کاروبار چین میں بند کر دے۔ یہ اقدام اقوام متحدہ کی جانب سے لگائے جانے والی پابندیوں کے اطلاق کے لیے کیا گیا ہے۔ میانمار سے پناہ کی تلاش میں بنگلہ دیش جانے والے روہنگیا مسلمانوں کی کشتی الٹنے سے کم از کم 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ برطانیہ کے ایشیا کے لیے وزیر کے مطابق میانمار کے صوبے رکھائن میں گزشتہ چند ہفتوں کے دوران انہوں نے جو دیکھا وہ ایک ناقابل قبول سانحہ ہے۔ عراقی مرکزی حکومت کی جانب سے فضائی پابندی لگانے کے حکم کے بعد جمعے کی شام سے عراقی کردستان سے تمام بین الاقوامی پروازیں معطل کر دی جائیں گی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربیر، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ میانمار کی حکومت نے ان کا ریاست رکھائن کا ایک طے شدہ دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ ایک ماہ قبل ہی رکھائن میں فوجی آپریشن کی وجہ سے تقریباً 500,000 روہنگیا مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے پڑوسی ملک بنگلہ دیش پہنچے تھے، جبکہ دسیوں ہزاروں روہنگیا مسلمان، بودھ اور ہندو شہری اب بھی رکھائن میں قائم عارضی پناہ گاہوں میں مقیم ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی۔
میانمار کی حکومت نے غیر ملکی سفارتکاروں کے لیے ریاست رکھائن کا ایک طے شدہ دورہ اچانک منسوخ کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک ترجمان نے بی بی سی کو بتایا کہ دورے کی منسوخی کی کوئی وجوہات نہیں بتائی گئیں۔ برمی حکام کی جانب سے اس دورے کا انتظام کیا گیا تھا، تاہم اب انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ دورہ اگلے ہفتے ہوگا۔ میانمار میں بین الاقوامی تنظیم برائے پناہ گزین آئی او ایم کے چیف ایمرجنسی ڈاکٹر پیٹرک ڈیوگا نے بی بی سی کو بتایا کہ میانمار سے فرار ہو کر بنگلہ دیش پہنچنے والی متعدد روہنگیا خواتین نے بتایا کہ انہیں ریپ اور جنسی حملوں کا سامنا رہا۔
وہاں سے جنسی اور صنفی بنیاد پر تشدد کی متعدد رپورٹس ہیں، چاہے وہ ریپ ہو یا جنسی حملہ یا دیگر اقسام کے گھریلو تشدد کے واقعات ہوں۔ یہ اطلاعات ان افراد سے ملی ہیں جو پہلے سے یہاں تھے اور ان سے بھی جو یہاں نہیں آئے ہیں، اور ہماری ترجیح انہیں طبی، نفسیاتی اور سماجی ضروریات کے ساتھ جان کا تحفظ فراہم کرنا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ جب وہ یہاں ہیں تو محفوظ ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ رکھائن تک عدم رسائی کی وجہ سے یہ پتہ لگانے کی کوششیں متاثر ہو رہی ہیں کہ وہاں آخر کیا ہو رہا ہے۔
ریاست رکھائن تک رسائی، خصوصاً شمالی رکھائن تک، میڈیا، اقوام متحدہ کے اداروں اور دیگر سہولیات فراہم کرنے والوں کے لیے تمام راستے محدود کر دیے گئے ہیں، جبکہ وہاں فوجی آپریشن جاری ہے۔ یہاں تک کہ وہاں کام کرنے والی سروسز کو تحقیقات کے لیے رسائی کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ دراصل جنسی اور صنف کی بنیاد پر ہونے والے تشدد کو یقینی طور پر انتہائی سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے اور اس کی جانچ پڑتال کی جانی چاہیے۔
واضح رہے کہ گزشتہ ماہ کی 25 تاریخ کو رکھائن میں سیکیورٹی اہلکاروں پر حملوں کے بعد روہنگیا شدت پسندوں پر فوجی کریک ڈاؤن شروع ہوا تھا، جس کے بعد اقوام متحدہ کے امدادی اہلکار رکھائن سے نکلنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ادھر برطانیہ کے ایشیا کے لیے وزیر مارک فیلڈ نے میانمار کے دورے کے بعد کہا ہے کہ انہوں نے رکھائن میں گزشتہ چند ہفتوں کے دوران جو دیکھا ہے وہ بالکل ایک ناقابل قبول سانحہ ہے۔ کیون روٹ آسٹریلیا کے سابق وزیر اعظم ہیں، تاہم اب وہ ایشیا سوسائٹی پالیسی انسٹیٹیوٹ کے صدر ہیں۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا کو میانمار میں جمہوریت کی حمایت جاری رکھنی چاہیے۔
روہنگیاؤں کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں تشویشناک ہیں۔ بین الاقوامی برادری کا عملی جواب یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ وہاں بڑے پیمانے پر انسانی امداد پہنچائی جائے۔ ساتھ ہی بین الاقوامی برادری کو اس بات میں گہری دلچسپی ہے کہ میانمار میں 18 ماہ پہلے ہی بحال ہونے والی جمہوریت غیر ضروری طور پر خطرے میں پڑ جائے۔
واضح ہے کہ بود اکثریت کے حامل ملک میانمار میں مسلمان اقلیت کے 5 لاکھ کے قریب روہنگیا فوج کے ڈر سے بنگلہ دیش چلے گئے ہیں۔ میانمار کی فوج جنگی جرائم کے الزامات کو مسترد کرتی ہے اور شدت پسندوں کی جانب سے بود اور ہندوؤں پر حملوں کے واقعات کی نشاندہی کرتی ہے۔ کم و بیش 11 لاکھ روہنگیا مسلمان میانمار میں کئی دہائیوں سے امتیازی سلوک کا سامنا کر رہے ہیں، جہاں انہیں شہریت بھی حاصل نہیں ہے۔ میانمار کے بحران پر بحث کے لیے آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بھی اجلاس کرنے والی ہے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ سن رہے تھے شمائلہ خان سے۔ لندن میں مقیم بیرسٹر گل نواز خان حال ہی میں برطانوی رکن پارلیمان لارڈ نذیر احمد کی سربراہی میں ایک وفد کے ساتھ بنگلہ دیش میں روہنگیا مسلمانوں کے لیے امداد لے کر گئے تھے۔ میں نے ان سے اب سے کچھ دیر پہلے ان سے بات کی اور پوچھا کہ وہاں کیا صورتحال ہے کیمپوں میں، کیا دیکھا انہوں نے؟
ان میں موسٹ آف دیم جو لوگ ایسے تھے جن کے پاس سوائے ان کپڑوں کے جو انہوں نے پہننے ہوئے تھے اور کوئی نہیں تھے، شوز پاؤں میں نہیں تھے۔ وہ کتنے گھنٹے کے بعد پہنچے، 10 سے 11 گھنٹے کے بعد وہ لوگ یہاں پہ پہنچے تھے اپنے کنٹری سے جس طرح بھی سروائیور کے طور پہ۔ پھر ہم جب لوگ کیمپس میں پہنچے وہاں پہ، تو کیمپ بیسکلی کیسے ہیں کہ بیسکلی کیمپ نہیں ہے، وہ ٹینٹ ہیں۔ اس میں بمبوز لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں خود سے، کاٹ کے وہ جنگل کو، اور بمبوز کے اوپر جو پولیتھین بیگ ہوتا ہے جو نارملی آپ یہاں پہ شیٹس آپ کو مل جاتی ہیں، وہ شیٹس انہوں نے اس کے اوپر وہ لگائی ہوئی ہیں۔ وہ اگر تیز بارش ہو جائے یا تیز ہوا ہو تو وہ سروائیول نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آج سے ہفتہ یا 1.5 ہفتہ پہلے آئے، یہ ان کی پوزیشن ہے کہ ان کے پاس انہوں نے بمبوز بنائے ہوئے ہیں، لیکن جو ابھی لوگ آ رہے تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ دوسرا ہے کہ وہاں پہ ویدر کی جو ہے نا وہ فور کاسٹ ہر 2-3 گھنٹے کے بعد بارش ہو جاتی ہے یہ وہاں پہ، اور پھر وہ تھنڈرز اور سارا کچھ، اس میں چھوٹے چھوٹے بچے اور وہ خواتین اور وہ سارا، اور کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس کسی بھی قسم کا۔ تو حالات جو ہیں وہ انتہائی بے سروس مانے کے جو دیکھے, اور بڑا مشکل تھا اپنے دل کو کنٹرول کرنا جو وہاں پہ جو ریالٹی دیکھی.
تو ان لوگوں میں جس طرح آپ نے کہا بڑی تعداد عورتوں اور بچوں کی بھی ہے, تو کیا بنگلہ دیش کی حکومت کی طرف سے جو اقدامات اب تک کیے گئے ہیں وہ کافی ہیں؟
اس میں جو رجسٹرڈ لوگ وہاں پہ ہیں اکارڈنگ ٹو دا ہر ایکسیلنسی جو برٹش ہائی کمشنر ہے وہاں پہ, وہ اور جو وہاں پہ لوکل ہمارا جو لوگوں سے بات ہوئی جو آفیشیل وہاں پہ تھے, تو وہ 30,000 to 40,000 لوگ رجسٹرڈ ہیں وہاں پہ جو فارملی رجسٹرڈ ہے. لیکن جو ایکچوئل جو فگرز ہے جو ٹول جو انکریز ہوا ڈرامیٹکلی سنس 25 August سے, وہ تقریباً 6-7 lakh پہ چلے گی بات. اب 30-40,000 اور 6-7 lakh تو کہیں میچ نہیں کرتا. اب اتنی اسپیڈ سے لوگوں کا آنا سارا, تو وہ آبویسلی بنگلہ دیش کوئی رچ کنٹری ہے نہیں, ان کے اپنے حالات بھی کوئی بڑے اسٹرانگ ہم نے نہیں دیکھے. جو لوکل لوگ تھے جو وہاں پہ ان کنڈیشن دیکھی کوئی بڑا ڈفرینس نظر نہیں آیا. تو لیکن ایک چیز میں اس میں اپریشیٹ کروں گا کہ جو لوکل وہاں پہ لوگ تھے بہت کوآپریٹیو تھے, لوکل لوگ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں, ان کو فوڈ یا جو بھی سلسلہ وہ لے کے وہاں پہ جو لوکل چیریٹیز چیزیں وہ کر رہی ہیں. گورنمنٹ کی حد تک یہ ہے کہ گورنمنٹ صرف ان کو آنے سے نہیں روک رہی, پرابلمس کریٹ نہیں کر رہی.
تو یہ تو برش صاحب خاصی دردناک صورتحال جس طرح آپ بتا رہے ہیں روہنگیا مسلمان جو ہیں بنگلہ دیش میں, تو آپ کے خیال میں عالمی برادری کو فوری طور پر کیا اقدامات کرنے چاہیے؟
ایک تو جو لوگ وہاں سے آتے ہیں 10 or 11 hours کا سفر کر کے پہنچتے ہیں, اس میں زیادہ تر کے پاس پاؤں میں شوز وغیرہ نہیں ہوتے, وہ تو جان بچا کے وہاں پہنچے ہوتے ہیں, کپڑے نہیں, بارش آ جائے تو اوپر آنا ہے. تو ایک سیریس مسئلہ ہے کہ وہاں پہ کوئی میڈیکل کیمپس اس قسم کے ہوں کہ جس سے جو بیماری پھیلتی ہے وہ مڈ سے یا چیزوں سے وہ لگا رہے, تو اس سے آبویسلی وہ پرابلم ہوتا ہے, تو وہ اس کا اگر علاج نہ کیا گیا تو وہ ایک ایسی اچھوت کی بیماری ہو سکتی ہے جو بہت جلدی اسپریڈ ہو سکے گی. سیکنڈ ہے سینیٹیشن, سیریس پرابلم سینیٹیشن کا ہے. فوڈ کا مسئلہ وہ بھی سیریس ہے. فوڈ میں کچھ لوگ 2 days سے بھوکے ہیں تو کچھ 3 days سے یہ حالات وہاں پہ ہیں, کیونکہ وہاں پہ ارینجمنٹ تو کھانے پکانے کا ہی نہیں بیچاروں کے پاس, پینے کا پانی نہیں ہے, پینے کا پانی کو ٹیوب ویل سولر سسٹم بجلی نہیں ہے, کو سولر سسٹم کے چھوٹے ٹیوب ویل کو نزدیک لگ سکیں جس سے لوگ پانی پی سکیں.
یہ تھے لندن میں مقیم بیرسٹر گل نواز خان, جو کہ حال ہی میں ایک وفد کے ہمراہ روہنگیا مسلمانوں کے لیے امداد لے کر گئے تھے. وہ ہمیں آنکھوں دیکھا حال سنا رہے تھے. رخ کرتے ہیں پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا, جہاں کوہلو میں ہونے والے ایک بم دھماکے کے کیس میں سابق وزیر داخلہ غزین مری کے ریمانڈ میں مزید 5 days کی توسیع کر دی گئی ہے. غزین مری چند روز قبل ہی اپنی جلا وطنی ختم کر کے پاکستان پہنچے تھے اور انہیں آتے ہی گرفتار کیا گیا تھا. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
غزین مری کو سخت سیکورٹی میں ضلع کچہری کوئٹہ لایا گیا. انہیں جوڈیشل مجسٹریٹ کوئٹہ 1 کی عدالت میں پیش کیا گیا. انہیں سن 2004 میں کولو میں ہونے والے ایک بم دھماکے کے مقدمے میں ریمانڈ میں توسیع کے لیے پیش کیا گیا. اس دھماکے میں ایک شخص ہلاک ہوا تھا. ان کے وکیل ارباب طاہر ایڈوکیٹ کا فون پر ریمانڈ میں توسیع کے حوالے سے کہنا تھا,
اور 5 days کی استدعا کی گئی ریمانڈ کی, جو کہ جوڈیشل مجسٹریٹ 1 نے ان کو گرانٹ کر دی جائے گی استدعا.
اس مقدمے کے حوالے سے غزین مری کی جانب سے ضمانت کی ایک درخواست بھی سبی کی ایک عدالت میں دائر کی گئی ہے. سبی میں ضمانت کی درخواست کی سماعت بھی آج ہوئی. ارباب طاہر ایڈوکیٹ نے بتایا کہ دلائل مکمل ہونے کے بعد ان کی ضمانت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے.
ان کی بیل ہم لوگوں نے فائل کی تھی جی, اس کی سماعت ہوئی آج اور وہ آرڈرز کے لیے کل فکس کر دیا گیا ہے.
غزین مری معروف کمپرس رینما نواب خیربش مری مروم کے صاحبزادے ہیں. غزین مری 90 کی دہائی میں بلوچستان کے وزیر داخلہ رہے. سابق صدر پرویز مشرف کے دور حکومت کے آغاز کے ساتھ ہی وہ متحدہ عرب امارات گئے تھے اور وہاں جلا وطنی اختیار کی تھی. وہ چند روز قبل جب اپنی 18 years جلا وطنی ختم کر کے کوئٹہ پہنچے تو ان کو ایئرپورٹ سے ہی گرفتار کیا گیا. اگرچہ غزین مری کا بظاہر قوم پرستی کی کسی تحریک کے علاوہ کسی مسلح مزاحمتی تحریک سے بھی تعلق نہیں رہا ہے, لیکن سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں حالات کی خرابی میں نواب زادہ غزین مری کا بھی آت رہا ہے. بلوچستان کے وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ غزین مری کے خلاف مقدمات چلیں گے.
ان کو ہم عدالت میں پیش کریں گے اور جو بھی عدالت فیصلہ کرے ان کے حق میں یا ان کی مخالفت میں, تو عدالتوں کا کام ہے لوگوں کو سزائیں دینا, ہمارا کام ہے لوگوں کو مجرموں کو گرفتار کر کے عدالت تک پہنچانا.
نواب زادہ غزین مری اپنے خلاف لگنے والے الزامات کی سختی سے تردید کرتے رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی سابق حکومت کے دور میں بلوچستان میں کمپرس رینماؤں کے خلاف متعدد مقدمات کو واپس لیا گیا تھا. ارباب طاہر ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ غزین مری کے خلاف 2 مقدمات ہیں, جن میں سے ایک بلوچستان ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس نواز مری کے قتل جبکہ دوسرا کولو میں بم دھماکے کا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پاکستانی بچے کون سے سپر ہیروز کو فالو کرتے ہیں؟ شاید سپر مین، بیٹ مین یا پھر پاور پف گرلز، لیکن ان میں سے کوئی بھی پاکستانی کریکٹر تو ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ انتظار اب ختم ہوا۔ پاکستان کی پہلی کامک بک سپر ہیروئن پاکستان گرل کو کامک رائٹر حسن صدیقی نے تخلیق کیا ہے۔ نامہ نگار ہنا سعید نے حسن صدیقی سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ پاکستان کو ایک دیسی سپر ہیروئن کی کیوں ضرورت ہے۔
میرا نام حسن صدیقی ہے اور میں اسلام آباد سے بلانگ کرتا ہوں اور میں کامک آرٹسٹ اور کامک رائٹر ہوں اور میں نے یہ کام شروع کیا تھا 2 سال پہلے۔ بچپن سے میں بہت زیادہ کامک بکس پڑھ رہا تھا اینڈ اسٹوری بکس جو میں پڑھتا ہوں جو کہ باہر کی ہوتی ہیں، امریکہ سے آتی ہیں یہاں پہ اور یورپ کی بھی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ ہر جگہ جو ہے دیکھتے ہیں کہ فیمیل کیریکٹرس کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے کافی اسٹوریز میں۔ جب میں پاکستان مین پہ کام کر رہا تھا تو یہاں پر مجھے لگا کہ بہت ضرورت ہے ایک گرل سپر ہیرو کی، تاکہ لڑکیوں کے لیے بھی ایسا میسیج ہو کہ ایک اسٹرانگ فیمیل کیریکٹر ہو لڑکیوں کے لیے بھی، جس سے وہ سوسائٹی میں ان کا رول ماڈل ہو کے رہے۔ تو پاکستان گرل برقع اونجر اس طرح بھی مختلف ہے کہ برقع اونجر وہ سولی اینیمیشن شو تھا اور اس کو ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں بچوں کے لیے، ریڈنگ بھی ان کی بڑے سے کیونکہ کامک بک ہے، 20 پیجز کی کامک بک ہے یہ اور 200 روپے اس کی پرائس ہے اور یہ سارے لوکل بک اسٹورز اویلیبل ہیں۔ جو ہم نے پہلا ایڈیشن لانچ کیا، اس کی اسٹوری یہ ہے کہ پاکستان گرل ایک نارمل سی لڑکی ہے اور اس کو اپنی پاورز کا پتہ چلتا ہے اسٹوری میں۔ پاکستان گرل کا بھی ابھی تک مجھے بہت اچھا رسپانس ملا، لڑکیوں کا زیادہ تر اچھا رسپانس مل رہا ہے، لیکن لڑکے بھی اس کو انٹرسٹ سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ سم تھنگ بہت ہی کریٹیو قسم کی چیز ہے اور بہت کلرفل اور فن قسم کی چیز۔ تو ہمیں اس بک کو ایٹ لیسٹ 4 منتھس لگے تھے سارا کچھ بنانے کا، 2 منتھس لگے جسٹ ٹو اس کی اسٹوری کو فائنلائز کرنے کے لیے، اسٹوری کیا ہوگی، یہ کپڑے کیا ہوں گے ہیروئن کے، اس کے اور مختلف کس طرح ہوں گے باقی ہیروئن سے جو دنیا میں ہوتی ہیں۔ ہمارا یہ فیوچر کا پلان ہے کہ اس کو ہم 1-2 ایشوز اور لانچ کریں گے تاکہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اسکولس میں جائیں اور ہم لوگ بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور ان کو ایک پازیٹیو رول ماڈل دکھائیں۔ تو اس کے بعد ہمارا پلان ہے کہ اس کو ہم لوگ ڈیجیٹل سائڈ پہ لے کے جائیں گے، اینیمیشن کی طرف اور موبائل ایپ کی طرف بھی ہمارا پلان ہے کہ ایجوکیشن بچوں کے لیے اویلیبل ہو یہ ہر جگہ۔
اب رخ کرتے ہیں سیاچن کے جنگی محاذ کا، جہاں دشمن کی گولیوں سے زیادہ موسم اور خطے کی سختیاں وہاں تعینات فوجیوں کے لیے ایک چیلنج ہیں۔ اب تک وہاں ہونے والی اموات میں 70% سے زیادہ موسم اور دشوار گزار خطے کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ سیاچن پر فوجیوں کو درپیش مشکلات کے بارے میں نامہ نگار عابد حسین نے گوما میں پاکستانی فوج کے ہسپتال کے میڈیکل اسپیشلسٹ میجر وسیم راجا سے بات کی۔
ہمارے یہ ہاسپٹل 11.5 سے 12 ہزار فٹ کی بلندی کے اوپر ہے۔ اس ہاسپٹل کا مین کام پورے سیاچن سیکٹر اور 3-3 بریگیڈ سے جتنے بھی پیشنٹس ریفر ہوتے ہیں ہائٹ سے وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور یہ پہلا ہاسپٹل ہے جہاں پر پیشنٹ لینڈ کرتا ہے۔ آلموسٹ 50 بیڈ کا یہ ہاسپٹل ہے اور یہاں پہ ہم پیشنٹ کو 2-4 دن کے لیے ڈیٹین کر لیتے ہیں، اپنے پاس ایڈمٹ کر لیتے ہیں، ان کو اسٹیبلائز کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے فردر ان کو CMS کردو ریفر کیا جاتا ہے۔ جتنے بھی سولجرز یہاں سے اوپر جاتے ہیں ان کا میڈیکل فٹنس اور فٹنس ڈکلیئر کرنا ہماری رسپانسبلٹی ہے اور فٹنس کے بغیر وہ اوپر نہیں جا سکتے۔ پہلی بار جاتے ہوئے بھی ان کی فٹنس ہوتی ہے اور جب بھی وہ اوپر سرو کرنے کے بعد 3 مہینے گزارنے کے بعد چھٹی جاتے ہیں تو واپسی پر دوبارہ ان کی فٹنس ہوتی ہے۔
کس سائڈ سے آئے تھے آپ؟
ڈیفینیٹلی یہاں پہ سیاچن میں جو ہائٹ ہے وہ کہ اس کی وجہ سے بہت سارے ہیلتھ ہیزرڈس ہیں جن میں AMS، HACE یا HAPE، جو عام زبان میں ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں یا آپ کے لنگس میں پانی بھر جانا، یہ ڈیزیز سب سے کامن ہے۔ دوسری ڈیزیز جو کامن ہے یہاں پہ اکثر اوپر ہائٹ پہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے آپ کا بلڈ تھک ہو جاتا ہے اور آپ کی باڈی میں مختلف جگہوں پہ کلاٹ یا خون کا جم جانا اس کی پاسبلٹی ہوتی ہے۔ تیسرا پھر آبویسلی بہت کم ٹمپریچر اور برف کی وجہ سے آپ کی ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں میں فراسٹ بائٹ ہو جانا۔ اوپر سردی میں آپ پانی کا استعمال کم کرتے ہیں، سیکنڈلی آکسیجن کی کمی کی وجہ سے آپ کا جو خون ہے وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، اور تیسرا بیکاز آپ کے پاس اوپر سردیوں میں اگلو کی لائف ہوتی ہے، آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی اور بہت ریسٹرکٹیڈ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے باڈی کے مختلف حصوں میں خون اپنی جگہ پہ ایک جیسا اسٹیٹک ہو کے جمنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں ایسے کافی کیسز، اراؤنڈ 50-60 کیسز ڈائگنوز ہوئے ہیں، اور یہ جو خون کا جم جانا ہے باڈی کے مختلف حصوں میں اس کو ٹریٹ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، اور اگر یہ دماغ میں ہو یا لنگس میں ہو تو یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو میں کہوں گا یہ والے کیسز ہمارے سب سے زیادہ مشکل اینڈ ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل تھے۔
یہ تھے گوما میں تعینات پاکستانی فوج کے میڈیکل اسپیشلسٹ میجر وسیم راجا۔
رائے کا اظہار کریں.
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر.
عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. قطر اور اس کے ہمسایہ ممالک کے درمیان بحران تاحال موجود ہے. قطر اپنی حکومت کی خود مختاری قائم رکھنے کے موقف پر قائم تو ہے, تاہم اس بحران نے اس تاثر کو بھی جنم دیا ہے کہ خوراک میں خود کفالت کے بغیر قطر حقیقی خود مختاری حاصل نہیں کر سکتا. قطر کے بحران پر ہماری خصوصی سیریز میں آج نامہ نگار عمر دراز کی یہ رپورٹ سنتے ہیں کہ قطر خوراک کے معاملے پر عدم تحفظ کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے.
رواں برس قطر میں آ کر رہنے والے نئے باسیوں میں امریکی نسل کی گائے بھی شامل تھیں جنہیں امریکہ سے جہاز کے ذریعے یہاں پہنچایا گیا تھا. بلادنا نامی فارم میں انہیں ایئر کنڈیشنڈ گھروں میں رکھا جا رہا ہے. قطر خوراک کی فراہمی کے لیے ہمسایہ ممالک پر بے حد انحصار کرتا رہا ہے اور حالیہ بحران نے اس پہلو کو عیاں کر دیا ہے. تاہم اب وہ خوراک میں خود کفالت کا خواہش مند ہے اور ایسے جدید ڈیری جانب پہلا قدم ہے. کرتے ہوئے بلدنا ڈیری فارم کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جان جوزف ڈور کا کہنا تھا کہ بحران سے انہیں نقصان تو نہیں ہوا, ہاں مگر سرمایہ کاری کے مواقع ضرور مل گئے.
خوراک میں خود کفالت کے بارے میں قطر میں پہلے ہی آگاہی بڑھ رہی تھی. ہمارے پاس منصوبہ موجود تھا اور ہم اسی طرف جا رہے تھے, لیکن حالیہ بحران نے اس کی رفتار میں اضافہ کر دیا ہے. ہمیں موقع ملا اور ہم اس کے لیے تیار تھے.
ہولسٹین نسل کی 600 سے زائد امریکی گائے یہاں پہنچ چکی ہیں. رواں برس کے آخر تک 3,000 اور آئندہ سال کے اوائل میں 10,000 مزید گائے قطر تک ہوائی سفر کریں گی. یہ گائے قطر کو یومیہ 300 ٹن دودھ فراہم کریں گی. اس طرح آئندہ برس موسم گرما کے آغاز تک قطر اس فارم سے اپنی ڈیری کی تمام تر ضروریات پوری کر پائے گا. ایسے اقدامات کا مقصد نہ صرف خوراک میں خود کفالت ہے بلکہ اس سے قطر یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہے کہ وہ اپنے ہمسایہ ممالک کی جانب سے کیے جانے والے محاصرے کے سامنے جھکے گا نہیں. تاہم خود کفالت کی طرف یہ سفر طویل اور کٹھن ضرور ہوگا. قطر میں 1400 زرعی فارم ہیں. انتہائی گرم موسم کی وجہ سے محض 300 میں کاشتکاری ممکن ہے اور وہ بھی موسمی. تاہم جنوبی قطر میں واقع 1,20,000 مربع میٹر پر پھیلے ایگری کو نامی زرعی فارم نے سال بھر کی کاشتکاری کو ممکن بنایا ہے. ایگری کو زرعی فارم کے مینیجنگ ڈائریکٹر نصر الخلف نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ دیگر کاشتکاروں کے ساتھ بھی معلومات اور جدید طریقہ کار کا تبادلہ کر رہے ہیں.
مجھے یقین ہے کہ دیگر زرعی فارم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں, جبکہ حکومت کے پاس مقامی پیداوار کو سہارا دینے کے اپنے منصوبے ہیں. آئندہ چند برس ہمیں محنت کرنا پڑے گی. مجھے یقین ہے کہ مستقبل میں قطر میں ہم اپنے لیے خوراک خود مہیا کر سکیں گے.
معاشی ماہرین اور حکام کا کہنا ہے کہ بحران سے جہاں قطر کو مشکلات کا سامنا ہے, وہیں ملک میں سرمایہ کاری کے مواقع بھی پیدا ہو گئے ہیں. قطر کے سرکاری معاشی ادارے قطر فائنینشل سینٹر کے چیف ایگزیکٹو آفیسر یوسف محمد الجیدہ نے بی بی سی کے ساتھ گفتگو میں بتایا کہ قطر ایسی اصلاحات متعارف کروا رہا ہے جن کی وجہ سے بیرونی کمپنیوں کو قطر میں سرمایہ کاری کرنا آسان ہوگا.
اس بحران کی وجہ سے حکومت چند بنیادی شعبوں میں خود کفالت پر خصوصی توجہ دے رہی ہے, جیسا کہ خوراک کا شعبہ. حکومتی ایجنڈے پر خوراک کے تمام شعبوں میں خود کفالت سب سے بڑی ترجیح ہے.
قطر کی حکومت اب زراعت اور ڈیری کے ایسے منصوبوں کو سہارا دے رہی ہے جو بڑے پیمانے پر کاروبار کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایسے گودام بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں جہاں 30,00,000 افراد کے لیے 2 سال کی خوراک ذخیرہ کی جا سکے گی. تاہم دیکھنا یہ ہے کہ ایسے اقدامات خوراک میں مکمل خود کفالت کے لیے کس قدر سود مند ثابت ہوں گے۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، دوحہ، قطر۔
اور اب وقت ہوا چاہتا ہے آپ کے خطوط پر مبنی ہفتہ وار پروگرام آپ کی بات کا۔ ترتیب و پیشکش صبر احمد۔
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں صبر احمد کا سلام۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف سے مخاطب ہمارے ان سامعین کی کال سے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں۔
جی، میرا نام ارشا رانا ہے، میں راول پنڈی سے ہوں۔ میرا نواز شریف کو یہی پیغام ہے، ایک کہ آپ کا جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے، آپ کو جیسا نا اہم قرار دیا جا چکا ہے، تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ عزت سے گھر جائیں، بیٹھے بجائے آپ آ کے اپنے اوپر اتنا ہی فیچر کھلوائیں۔ اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کیوں نکالا یا میں کرپٹ نہیں۔ کرپشن ہر بندہ کرتا، ایون کہ ہم لوگ عام عوام ہو کر بھی کرپشن کرتے ہیں، تو آپ سیاستدان ہو کر کیوں نہیں کرتے؟ میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آرام سے گھر رہنا چاہیے اور دوسروں کو موقع دینا چاہیے۔ میں پی ٹی آئی کو اتنا کوئی خاص سپورٹ نہیں کرتی، لیکن میں یہ کہوں گی کہ خاندانی سیاست کو ختم کرنا چاہیے اب، اور دوسرے لوگوں کو موقع دینا چاہیے کہ ان کو بھی آزما لینا چاہیے کہ وہ لوگ کیسے ہیں یا کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ آگے آپ کی مرضی ہے کہ آگے اگر آپ خاندانی سیاست کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، ملک کو اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ الگ بات ہے۔
چلیے، یہ اگلے پیغام کی جانب آتے ہیں۔ اور صبح پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے گلہ کرتے ہوئے صبح پنجاب ہی سے بھیجا گیا یہ پیغام بھی سماعت فرمائیے۔
چھٹی والا وقت کوسہ سے محمد عارف کوسہ بات کر رہا ہوں۔ وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب، ہم سنتے ہیں کبھی مظفر گڑھ کا، کبھی ضلع ڈیرہ غازی خان کا دورہ کر رہے ہیں۔ کوسہ تو بہت دور ہے، لیکن چھوٹی بالا، چھوٹی زرین نے بھی کبھی دورہ نہیں کیا۔ زرین اور چھوٹی بالا یہ پاکستان کا شہر نہیں، بڑے شہروں کا دورے کرتے ہیں یہ وزیر اعلیٰ جو ہیں، وزیر اعظم، یہ کبھی چھوٹے شہر اپنے نہیں آئے۔ لیکن چھوٹے شہر جو ہے وہ ترقی کے پر گامزن نہیں ہے۔ برائے کرم شہباز شریف سے میری یہی گزارش ہے، اپنے ملک کو دیکھیں۔
انہوں نے تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف سے اپنے علاقے کا دورہ نہ کرنے پر شکوا کیا۔ چلتے چلتے بی بی سی اردو سے پوچھا گیا سوال بھی شامل کرتے ہیں۔
لٹکیلہ بلوچستان سے بات کر رہا ہوں۔ پہلے ریڈیو پہ سنتا تھا، ریڈیو پہ سن نہیں سکتا۔ میں نے پوچھنا تھا کہ آپ کا موبائل پہ بھی کوئی ہوتا ہے بلٹن؟ نہیں، یہ سب شیئر بنگ میں جواب دیجیے گا، مہربانی، شکریہ۔
جی جناب، کیوں نہیں، آپ ہمارے بی بی سی اردو کے پروگرامز کو اپنے موبائل پر سن بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 3G انٹرنیٹ جیسی سہولت موجود ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر جائیے، جہاں پر بی بی سی اردو کے تمام ایف ایم بلٹن اور سیربین پروگرام موجود ہیں، جنہیں آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ آڈیو بوم نامی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے بھی وہاں بی بی سی اردو کو سبسکرائب کیجیے اور بی بی سی اردو کے تمام پروگرامز کو سنیے۔ اور یوٹیوب پر بھی آپ ہمارے بی بی سی اردو کے چینل کو سبسکرائب کیجیے، جہاں پر بی بی سی اردو کی مختلف ویڈیوز اور سیربین پروگرام کو روزانہ اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ اور ہاں، ہمارے بی بی سی اردو کا فیس بک پیج بی بی سی اردو کو بھی لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اور اب سامعین کے حکام بالا کے لیے بھیجے گئے علاقائی مسائل۔
ضلع شیخ بے نظرہ سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس نہ روڈ ہے، نہ اسکول ہے، نہ اسپتال ہے، ہم بہت پریشان ہیں۔ ہمارے پاس کوئی سہولت نہیں، نہ بجلی، نہ روڈ، نہ اسکول ہے۔ ضلع شیخ بے نظرہ پاس خود آصف زرداری کا گاؤں ہے۔
میں ضلع کلو تحصیل میں جامیر خان مری بات کر رہا ہوں، جہاں کے ہمارے تحصیل کے کوئی آفیسر بھی یہاں پہ موجود ہے، نہ سکول ہے، نہ ہیلتھ ہے، نہ اور کچھ محکمہ۔ میں وزیر اعظم سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کچھ اس میوند کے اوپر ترس کرو، خدا کے لیے اس کے مستقبل ضائع ہو رہا ہے، خدا کے لیے اس کے اوپر کچھ نظر رسانی کریں، کچھ نہ کچھ اس میں دیکھیں، نہ اور بلڈنگ ہے، نہ آفیسر ہے، نہ اور کچھ۔
یہ تو تھی ہمارے سامعین کی حکام سے علاقائی مسائل پر کی گئی شکایات۔ اور جب بات حکام سے سامعین کی شکایت کی ہو رہی ہے، تو صبح سندھ کے شہر کراچی سے تعلق رکھنے والے ہمارے سامع کی ہمیں ایک کال موصول ہوئی، اور انہوں نے ہمارے سننے والوں کے لیے ہی پیغام بھیجا ہے اور ہمارے سامعین سے یہ سوال کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، سنیے۔
حسنین کراچی سے، اور میرا یہ سوال ہے اپنے سننے والوں سے جو یہاں پہ کال کر کے اپنے مسائل اور اپنی شکایات بتاتے ہیں، تو کیا یہی شکایات یا مسائل انہوں نے اپنے منتخب نمائندوں کے سامنے رکھے، یا آئندہ جب وہ ان کے سامنے ووٹ لینے آئیں گے تو وہ ان کو دوبارہ منتخب کریں گے جب تک یہ مسائل حل نہ ہو، یا ان کے حل کے لیے ان کو ڈائریکٹلی اپروچ کریں گے، یا صرف شکایتیں ہی کرتے رہیں گے؟ کال کر کے، کیونکہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں عموماً یہی ہوتا ہے کہ وہی لوگ دوبارہ منتخب ہو کے آ جاتے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی صبر رحمت کو دیجیے اجازت، اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں، نمبر ہے 0800-222-275۔
پاکستان اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان ابوظہبی ٹیسٹ پہلے دن کا کھیل ختم، سری لنکا کے 4 وکٹوں پر 227 رنز۔ ہمارے اسپورٹس کورسپونڈنٹ عبد الرشید شکور اس وقت ہمارے ساتھ ابوظہبی سے براہ راست موجود ہیں۔ عبد الرشید شکور، پہلے ٹیسٹ کا پہلا دن کھیل ذرا سست رہا، صرف 227 رنز بنے اور صرف 4 وکٹیں گری، وجہ کیا ہے اس کی؟
جی بالکل آپ نے صحیح کہا، عادل کے بہت ہی سست کھیل رہا ہے اور ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل کچھوے کی چال سے جو ہے وہ بیٹسمین کھیل رہے ہیں، وکٹ سلو تھی اور سری لنکن جو بیٹسمین ہیں وہ جب یہاں آئے ہیں تو ان کو پتا تھا کہ بھارت کے خلاف جو انہوں نے کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا وہ انتہائی مایوس کن تھی، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس کارکردگی کو دہرائیں، اسی لیے انہوں نے بھی محتاط روی کا مظاہرہ کیا اور پاکستان کے جو کوچ ہیں مکی آتھر، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو وکٹ ہے اس سے ان کے بالرز کو کچھ زیادہ مدد نہیں مل سکی، تو یہ فیکٹرز نمایاں تھے جس کی وجہ سے پورے دن کے کھیل میں 227 رنز بنے، اور جس میں کرونا رتنے جو سری لنکن اوپنر ہیں ان کے 93 رنز اور چندی مل جو کپتان ہیں ان کے 60 رنز ناٹ آؤٹ جو ہیں وہی قابل ذکر اسکور کہے جا سکتے۔
اچھا عبدالرشید شکور، آپ نے ڈفرنٹ مختلف فیکٹرز کا ذکر کیا، تو اس میں کیا موسم بھی تھا؟ موسم کیسے رہا آج؟
دیکھیں گرمی بہت ہے یہاں پہ، 40 ڈگری ہے اور اس گرم موسم میں ظاہر سی بات ہے کہ آپ 90 اوورز جب آپ فیلڈ میں گزارتے ہیں تو یہ بالرز کے لیے بھی بہت مشکل ہوتا ہے، اور پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ 4 جو ریگولر بالرز کے ساتھ میدان میں اتری ہے، محمد عامر، عباس، یاسر شاہ اور حسن علی، لیکن پھر سرفراز کو جو ہے وہ اپنے دیگر 3 کھلاڑی جو ہیں شان مسعود، اسد شفیق، حارث سہیل، ان سے بھی بالنگ کرانی پڑی، تو بہت مشکل ہے اس موسم میں بالرز کے لیے جان مارنا، لیکن پاکستان کے جو بالرز ہیں انہوں نے کوئی اتنی زیادہ بری بالنگ نہیں کی ہے، لیکن کوئی چانسز اتنے نہیں ملے اور سری لنکن جو کھلاڑی ہیں وہ محتاط روی کا مظاہرہ کرتے رہے، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کل اگر پاکستان کی ٹیم جلد سری لنکن اننگز کو سمیٹنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان کے لیے اچھا ہوگا، لیکن کرونا رتنے کا یہ کہنا ہے جو سری لنکن بیٹسمین ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر ان کی ٹیم 350-400 رنز تک پہنچ جاتی ہے تو پھر ان کے پاس اچھے اسپنر موجود ہیں جو پاکستانی ٹیم کو دباؤ میں لے سکتے ہیں۔
عبدالرشید شکور، ابوظہبی سے تفصیلات فراہم کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ سامعین، اس خبر کی مزید تفصیل آپ bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سیربین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام ایڈیٹر تھے فراز ہاشمی، پروڈیوسر تھے حسین عسکری، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر جیمز لف، اسلام آباد میں اسرار الحق۔ عادل شاہ زیب کو اجازت دیجیے۔ آخر میں اہم عالمی خبروں کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
پاکستان کے الیکشن کمیشن کے مطابق نئی سیاسی جماعت ملی مسلم لیگ کو رجسٹر نہیں کیا گیا اور نہ اس جماعت سے کسی نے ضمنی انتخاب میں حصہ لیا تھا۔ ملی مسلم لیگ پر قلدم تنظیموں سے روابط کا الزام ہے۔ چین نے شمالی کوریا سے کہا ہے کہ جنوری تک وہ اپنے تمام کاروبار چین میں بند کر دے۔ یہ اقدام اقوام متحدہ کی جانب سے لگائے جانے والی پابندیوں کے اطلاق کے لیے کیا گیا ہے۔ میانمار سے پناہ کی تلاش میں بنگلہ دیش جانے والے روہنگیا مسلمانوں کی کشتی الٹنے سے کئی افراد کی ہلاکت کا خدشہ۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ میانمار کی حکومت نے اقوام متحدہ کی ٹیم کے رکھائن ریاست کے ان کے دورے کو بغیر وجہ بتائے اچانک منسوخ کر دیا ہے۔ عراق کی مرکزی حکومت کی جانب سے فضائی پابندی لگانے کے حکم کے بعد جمعے کی شام سے عراقی کردستان سے تمام بین الاقوامی پروازیں معطل کر دی جائیں گی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔